السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشادي باري تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم دعاء کرتے ہیں: اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. آج خطبے کا موضوع ہے امت کے موجودہ حالات پر ایک نظر. یہ کسی سے مخفی نہیں کہ آج امت اسلام جس ذلت کا شکار ہے اور جس غلبے کا شکار ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں تھے. ایک وقت تھا یہ امت سب سے بہترین امت تھی، اور آج ایک وقت ہے کہ ہر طرف سے یہ امت گھر چکی ہے اور اس کے دشمن اسے ہر طرف سے نوچ رہے ہیں. امت کا خون ہر طرف سے بہہ رہا ہے. آج مسلمان کے خون کی کوئی قیمت نہ رہی، آج اس مسلمان کی کوئی عزت نہ رہی. میں اس مختصر سے وقت میں صرف موجودہ حالات پر چند باتیں کرتا ہوں، ورنہ اگر ہم کیا تھے تو اس پر ایک خاص خطبہ ہونا چاہیے. آج امت کی جو حالت ہے، اس ذلت اور رسوائی کا کیا سبب کیا ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں مشرق سے مغرب تک، چاہے مسئلہ، چاہے ذلت اور رسوائی، خاص طور پر بعض ملکوں میں ہو، بعض ملکوں میں ہو یا انفرادی سطح پر بعض لوگوں میں، چاہے یہ مصیبت اور ذلت فلسطین میں ہو یا کشمیر میں ہو یا بورما میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو، یہ جو حالات ہیں، یہ حالات کیسے پیدا ہوئے؟ کیا اس میں صرف دشمن کا غلبہ ہی ہے یا اس کی دشمنی ہی ہے؟ اس میں ہمارا بھی کوئی قصور ہے یا ہمارے بھی کوئی کوتاہی ہے؟ یہود ہمارے دشمن ہیں، ہندو ہمارے دشمن ہیں، اور عمومی طور پر ہر کافر ہمارا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کبھی راضی نہیں ہوں گے یہود اور نہ ہی نصارہ، کب تک؟ جب تک کہ اپنی ملت کو چھوڑ کر ان کی ملت کی اتباع نہ کرو گے. ہم اپنے اس عظیم ملت کو چھوڑ دیں؟ دین اسلام جو واحد سچا دین باقی ہے اس زمین پر، باقی سارے کے سارے ادیان باطل ادیان ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ہر مسلمان اس امت کا بنیادی حصہ ہے، جیسے کہ ایک عمارت اینٹوں سے بنتی ہے، ہماری امت ہم سے بنی ہوئی ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان اس امت کی بنیادی اینٹ سمجھا جاتا ہے۔ میں اور آپ اور ہم سب، اس دنیا کے سارے مسلمان، 1.5 ارب ہوں یا 2 ارب، جتنی بھی ان کی تعداد ہے، انہی سے ہماری امت بنی ہے، اور جیسے ہم ہیں ویسے ہماری امت ہے، اور جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر ہم صرف فلسطین کا حال دیکھ لیں، غزہ کا حال دیکھ لیں، واللہ ایسے دردناک نظارے ہیں کہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ ان بچوں، عورتوں، بوڑھوں کا کیا قصور ہے جن کو گولیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ان کے گھروں میں گھس کر ان کے قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کی جان، ان کی عزت، ان کی مال کا کوئی قیمت نہ رہی۔ یہ بدکار، ظالم، کافر یہودی جب بھی ان کا دل کرتا ہے وہ قتل عام شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خصوصی طور پر اور عمومی طور پر ہر اس مسلمان کے لیے جو آج کسی سانحے کا ہے، کسی ذلت کا شکار ہے، دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے یہ حالت کیوں پہنچی ہے، اور پھر ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ حالت کیوں پہنچی ہے فلسطین میں، کشمیر میں، سوریہ میں، بورما میں، یا کسی اور ملک میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو اس وقت تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی حالت تبدیل نہ کرے۔ تو کیا یہ سب سے یہی برے ہیں؟ نہیں، سب سے برے یہ نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے۔ آزمائش اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ خوف سے آزماتا ہے، بھوک اور پیاس سے آزماتا ہے، قتل سے بھی آزماتا ہے۔ وبشر الصابرین، لیکن بشارت دو صبر کرنے والوں کو۔ کون ہیں یہ؟ الذین اذا اصبتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دو۔ کیا کہتے ہیں جب مصیبت آتی ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ جان، یہ عزت، یہ مال، یہ زمین، جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کے ہے، اور ہماری واپسی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ جب ہماری حالت بدلی تو امت کی حالت بھی بدل گئی۔ جب ہم نے اس دنیا میں جو کام ہمارے ذمہ تھا وہ نہیں کیا، اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے، تو پھر یہ ہونا تھا۔ تو پہلی بات یہ ہے ہماری حالت بدلی ہے، اس امت کی حالت بدلی ہے، کیونکہ ہم خود بدلے ہیں، اور یہ بدلنا جو ہے چاہے خیر کی شر کی طرف ہو یا شر سے خیر کی طرف ہو، اگر ہم اچھے ہیں فرما بردار ہیں نافرمانی کریں گے تو پھر ذلت و رسوائی ہے، اگر ہم ذلیل و خوار ہیں فرما برداری کریں گے حالت بدلیں گے تو پھر عزت ہے، عزت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں۔ ہر مسلمان، میں نے کہا کہ ہر مسلمان اس امت کی بنیادی اینٹ ہے، یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا اثر پوری امت میں ہو رہا ہے۔ آپ ہم اچھا کرتے ہیں برا کرتے ہیں، اس کا اثر پوری امت پر ہے، اس لیے آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے تاکہ اس امت کی حالت بھی بدل جائے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ خرابی ہمارے اندر ہے اور امت کی یہ حالت جو ہوئی ہے اس کے پیچھے دشمن کا ہاتھ تو ہے ہی ہمیشہ سے، وہ ہم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے ہمارا ہاتھ کیوں ہے، تو اس کو درست کیا جائے۔ کیسے درست کریں، کیا کریں؟ آسان راستہ ہے، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، خاص طور پر وہ مسلمان جو اس ذلت کا شکار ہیں، اور عمومی طور پر ہر مسلمان، کیونکہ ہم سب ایک ہی جسم ہیں، ایک ہی امت ہے۔ یہ آزمائش ہے، اس آزمائش میں ہم نے کامیاب ہو کر رہنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ امتحانوں میں کامیابی کیسے ملتی ہے؟ بغیر محنت کے؟ تو توبہ کے ساتھ ساتھ ہمیں باعمل مسلمان بھی تو ہونا ہے کہ نہیں؟ باعمل مسلمان بنے، عمل کرنے والے، نام کے نہیں کام کے مسلمان بنے۔ تیسرے نمبر پہ صبر کریں، ضعف کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں صبر کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ وہ ہمیں قتل کرتے رہیں اور ہم صبر کرتے رہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہی عین انصاف ہے۔ ضعف کے وقت ہاتھ اٹھانے اور ہتھیار اٹھانے سے ہلاکت کے سوا کچھ ملتا نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں جب کافر اور مشرک طرح طرح کے عذاب ان پر ڈھاتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، صحابہ کرام کو قتل بھی کیا گیا، ان کو شدید تکلیفیں بھی پہنچائی گئیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ بھی اٹھایا گیا، اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا؟ ہاتھ اٹھاؤ، آگے بڑھو، بدلہ لو. اگر مومن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافر کو قتل کرتا ہے اور غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ فاتح ہے اور غالب ہے، غازی ہے. اور اگر خود قتل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راست میں تو وہ شہید ہے. احد الحسنیین تو ضرور مل کے رہے گی، لیکن کیا رحمک اللہ مکہ معظمہ میں اس کی اجازت تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکات، اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھو، اپنے ہاتھوں کو ہتھیاروں سے اٹھا لو، کف الید. اور یہ جہاد کا سب سے پہلا مرحلہ ہے، اور ہتھیار اٹھانے سے زیادہ مشکل مرحلہ ہے. مرحلت کف الید، ہاتھ اٹھانا، یعنی ہتھیار سے، اور رک جانا قتال سے، جنگ سے، اسے کہتے ہیں مرحلت کف الید. یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے جہاد کا، اور سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے. اور یہ مرحلہ تب ہے جب امت میں ضعف اور کمزوری ہوتی ہے، ایمان کی کمزوری ہو نہ ہو، لیکن اگر دنیاوی کمزوری ہے تو پھر، اور دشمن کا سامنا نہیں کیا جا سکتا، تو ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا. اور ایمان کی کمزوری بھی بنیادی وجہ ہے مسلمانوں کی ذلت رسوائی، جس میں نے شروع میں عرض کیا. لیکن مکی زندگی میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ایمان سب سے بلند تھا، ان جیسا ایمان کس کا ہے؟ تو ایمانی طاقت تو تھی لیکن مادی طاقت نہیں تھی، مقابلے کی طاقت نہیں تھی. تو اللہ تعالی نے حکم دیا ہاتھ مت اٹھاؤ. اور طاقت اور قدرت جہاد کی شرطوں میں سے ایک بنیادی شرط ہے. تو آج ہم کیا کریں؟ چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں، قتل عام دیکھتے رہیں، یہ خوفناک دردناک نظارے دیکھتے رہیں؟ وہی کریں جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام نے کیا. واللہ یہ نظارے واقعی دردناک ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر واللہ وہ دردناک نظارے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزرتے اور دیکھتے، ایک طرف سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا، بڑے بڑے سخت پتھر سینے پہ رکھے جاتے، کوڑے مارے جاتے. پھر آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک شخص نے پورا گھرانہ، سر عبار بن یاسر کے گھرانہ، سب کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے اور کوڑے مارے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاتھ اٹھاؤ، بدلہ لو. اپنے صحابہ کی چھوٹی سی جماعت لے کے گئے اور حملہ کر دیا ان کو چھڑانے کے لیے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو آل یاسر، جنت تمہاری منتظر ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا. میرے بھائی، جہاد عبادت ہے جو ہاتھ اٹھانے سے کیا جاتا ہے، اور صبر بھی عبادت ہے جو ہاتھ روکنے سے کیا جاتا ہے، دونوں عبادات ہیں. ہم ایک کو تو جانتے ہیں، دوسرے سے کیوں غافل ہیں؟ یہی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. تو آج صبر کرنا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. کیا صبر کر کے سوتے رہیں، انتظار کرتے رہیں کہ کب کافر آئے گا اور ہمیں قتل کرے گا؟ نہیں، سونا نہیں ہے. جب اللہ نے فرمایا کفوا ایدیکم، تو یہ بھی فرمایا کہ کرنا کیا اس حالت میں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. ارکان اسلام اپنی زندگی میں قائم کرو، اس دین پر عمل کرو، سچے مسلمان بنو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو. اقامۃ الصلاۃ، اتاء الزکاۃ اور دیگر عبادات میں سب سے آگے سبقت حاصل کرو. تربیت کا وقت ہے یہ، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، سستی کاہل کا وقت نہیں ہے. اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے آپ سے ابتدا کرو صحیح تربیت کی. وہ اقیم الصلاۃ آج امت میں نظر آتا ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. وہ آت الزکات آج امت میں نظر آتا ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. ہم کہتے ہیں شریعت کا نفاذ حکمران نہیں کرتے، جرمدار ہیں جو نہیں کرتے، اللہ تعالی کے پکڑ سے کہاں جائیں گے؟ لیکن کیا ہم نے اپنی زندگی میں نفاذ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اپنا ذمہ ہم بری کیسے کریں گے؟ دوسروں پر انگلی اٹھانا تو بہت آسان ہے، کہ اپنے گریبان میں جھانک کر ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اس دین پر کتنا عمل کیا ہے اور کیسے کیا ہے؟ جو کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا، اور جو نہیں کرنا تھا وہ ہم کر بیٹھے. نتیجے کیا نکلنا تھا؟ عزت اور کامیابی؟ ہرگز نہیں، واللہ ہرگز نہیں. جب صبر کرنا ہے تو ہاتھ اٹھایا، اور جب اقامۃ الصلاۃ اور ایتاء الزکاۃ کا وقت آیا تو ہم پیچھے ہٹ گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہمارے گھروں کے حالات دیکھ لیں، ہم روتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ برا ہے، ہمارا اپنا گھرانہ کیسے ہے؟ یہ معاشرہ کن سے بنا ہے، کس سے بنا ہے؟ کون رہتے اس معاشرے میں؟ ہم ہی رہتے ہیں، ہمارا ہی معاشرہ ہے. اپنے گھر کی حفاظت نہ کر سکے ہم، تو معاشرے کی، امت کی ہم کیا حفاظت کریں گے؟ اپنے نفس کی ہم حفاظت نہ کر سکے، ہم امت کی کیا حفاظت کریں گے؟ اس لیے جو ہم نے کرنا ہے آج اللہ کے لیے سمجھ لیں، صبر کریں، ہاتھ مت اٹھائیں. اور جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں آج جہاد کے نام پر، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہ وقت ہاتھ اٹھانے کا نہیں ہے. ایک دو میزائل گراتے ہیں، ایک دو یہودی مرتے ہیں، بدلے میں ایک یہودی کے بدلے میں 100 مسلمان کا قتل ہوتا ہے، جن میں ایک بھی مجاہد نہیں ہوتا. ان 100 میں بچے ہوتے ہیں، عورتیں اور بوڑھے اور عام لوگ ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کے بدلے میں 500 زخمی بھی ہوتے ہیں. دنیا کے بدترین ایکویشن ہے یہ. ایک یہودی کی قیمت 100 معصوم مسلمان اور 500 زخمی. یہ دیکھے کبھی ایکویشن آپ نے؟ اسے طاقت کہتے ہیں. کمزوری کی انتہا ہے یہ. میرے بھائی مسلمان کے خون کی قیمت کو جان لو. چوتھے نمبر پہ مسلمان کے خون کی قیمت کو جان لو. کیا قیمت ہے اس مسلمان کے خون کی؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کعبے کی طرف دیکھ کر خطاب کرتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو مخاطب ہیں. تو کتنا اچھا ہے اور تیری خوشبو کتنی اچھی ہے اور تیری بڑی حرمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور مسلمان کی حرمت تیرے حرمت سے بڑھ کر ہے. مسلمان کی جان اور اس کے خون کی حرمت تیرے حرمت سے بڑھ کر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا گھر کعبہ ہمارے دلوں میں اس کی کیا قدر و قیمت ہے. ہر مسلمان واللہ جتنے بھی وہ گئے گزرا ہو جب اللہ تعالیٰ گھر میں قدم رکھتا ہے اس کی حالت بدل جاتی ہے. آنکھیں تر ہوتی ہیں. عظمت اللہ تعالیٰ کے گھر کی ہمارے دلوں میں. لیکن مسلمان کے خون کے قطرے کی عظمت ہم نے کبھی جانی ہے؟ کیا قدر و قیمت ہے؟ جو آج ایسے بہ رہا ہے جیسے کہ بکر منڈی میں بکروں کا خون بہ رہا ہوتا ہے. ہم نے اپنے خون کی حرمت کو جانا ہے. یہ وقت ہے ہاتھ روکنے کا، ہاتھ اٹھانے کا نہیں ہے. اللہ کے لیے بس کریں اس خون ریزی کو. وہ دشمن تو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے خون کا پیاسا ہے. اپنا خون ان کے ہاتھوں میں کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اور پھر ان مظلوموں کا، معصوموں کا خون، اور پھر یہ کہاں کی بہادری ہے مجھے بتائیں. میں بات کرتا ہوں کڑوی تو لگتی ہے لیکن حق ہے، پھر کیا کرے. اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. آج جو جہاد کے نام پر یہ کاروائیاں کر رہے ہیں ان کے لیڈران کہاں پہ ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ایک لیڈر لبنان میں چھپا ہوا ہے اور دوسرا لیڈر خندق میں، غاروں میں چھپا ہوا ہے. کبھی اپنے آپ سے کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ جو خوفناک نظارے ہم دیکھتے ہیں غزہ میں آج، اس میں یہ معصوم لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ ان میں وہ لوگ کہاں ہیں جو جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں؟ ان کو شہادت ضرورت نہیں، شہادت کی کیا وجہ ہے؟ وہ پھر یہ کہاں کی بہادر؟ دو میزائل گرا کے آپ چھپ جاؤ خندقوں میں اور پھر یہودی جو حملہ کرتے ہیں، عام مسلمان کو قتل عام کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ اور یہ کب تک رہے گا؟ آج جو حالت غزہ میں ہے خصوصی طور پر اور عمومی طور پر جو امت کی ہے، کچھ ایسی ہی ہے جیسے کہ جنگ احزاب میں مسلمانوں کی حالت تھی جب کافر طرف سے گھیر رکھا تھا. احزاب سر رچ کر تیار ہوئے، یہودیوں نے بھی عہد شکنی کر کے ان کے ساتھ دیا. ہمیشہ سے سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے یہ یہودی رہے ہیں. کیا حالت تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ آئے تمہارے اوپر کی طرف سے، ومن اسفل منکم اور نیچے کی طرف سے، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، آنکھیں اچک گئیں اور دل جو ہے وہ حلق میں محسوس ہو رہے تھے، اتنی خوف کی حالت تھی. وتظنون بالله الظنون، اللہ تعالیٰ تم گمان کرتے رہے. هنالک ابتلی المؤمنون، وہیں پر مومنوں سے امتحان لیا گیا. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور بہت ہی شدید جھٹکا دیا گیا. امتحانوں میں جھٹکے ہوتے ہیں، اور جھٹکوں میں جب زلزلہ آتا ہے، اگر پاؤں ثابت نہیں ہے، قدم ثابت نہیں ہے، تو انسان سنبھل نہیں سکتا، گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائی مومنوں کو اس دن، شدید سردی، شدید بھوک اور پیاس، اور ہر طرف سے موت کا نظارہ. کیسے کامیابی ملی ان کو کل، ویسے کامیابی ملے گی ہمیں آج. کیا کیا؟ خندق کھودا جو وہ کر سکتے تھے، آگے بڑھ کر قتال کیوں نہیں کیا؟ کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا؟ کیونکہ اس کی طاقت نہیں تھی. 10,000 مشرکین تھے، اور ٹوٹل مدینہ میں جو تعداد تھی مسلمانوں کو 3,000 کے قریب تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم نہیں بڑھایا، خندق خود خود خدوا کر، خود بھی ساتھ تھے خندق کی کھدائی میں. کیا کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صبر تو تھا، اقامت الصلاح بھی تھی، دین پہ عمل بھی تھا. ایک اہم چیز جو ہم نے کرنی پانچویں نمبر پہ، الدعاء. خصوصی طور پر وہ لوگ جو غزہ میں ہیں، اور ہر وہ مسلمان جو کافر کے ظلم کا شکار ہے، اور عمومی طور پہ ہر مسلمان. میرے بھائی، یہ نہ سمجھے کہ آج ہمارے حالات اچھے ہیں تو اچھے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے، ہمیں بھی آزما رہا ہے، ان کو ان تکلیفوں میں آزما رہا ہے، اس شر میں آزما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر اور امن و امان سے آزما رہا ہے. ان کے لیے بد امنی آزمائش ہے، اور ہمارے لیے امن و امان اور سلامتی آزمائش ہے. انہوں نے صبر کرنا ہے، وہ میں نے کہہ دیا، اور ہم نے شکر کرنا ہے کیا ہم کر رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. شکر کے ساتھ ساتھ دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، صحابہ کرام دعا کرتے رہے، اور اس دعا میں سے جو معروف اور مشہور دعا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم مجری السحاب ومنزل الکتاب وہازم الاحزاب، تین لفظ ہیں، بڑے خوبصورت لفظ ہیں. اے اللہ تعالیٰ، اے میرے سچے معبود، اللہم، اے میرے سچے معبود، توحید عبادت کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ابتدا ہوئی دعا کی، یہ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی. دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ابتدا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہ تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر دعا ہے، اللہم وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت کا وسیلہ ہے. مجری السحاب، بادلوں کو چلانے والے. یہ اللہ تعالیٰ تو بادلوں کو چلانے والا ہے. وہ منزل الکتاب، قرآن مجید کو اتارنے والا ہے. وہ ہازم الاحزاب، اور کافر لشکروں کو ہلاک کرنے والا ہے، شکست دینے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ آج ان کو بھی تو ہلاک کر، ان کو بھی شکست دے. سبحان اللہ. جو رب اپنی مرضی سے بادلوں کو چلاتا ہے، اور بادلوں میں زندگی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، بارش آتی ہے، اور پانی سے ہی زندگی ہے. جو رب زندگی دیتا ہے، جس رب کا تصرف آسمان پر ہے، پورے کائنات میں ہے، جس نے کتاب کو نازل کیا ہے، جس سے دل کی زندگی ہے، پانی سے جسم کی زندگی ہے، قرآن مجید سے دلوں کی زندگی ہے، وہازم الاحزاب، اور دنیا کے سارے کافر مل کر رہ جائے، سارے مل جائے، واللہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے وہ سارے کے سارے ذرہ ذرہ ہو جائے. فرعون کو کس نے تباہ کیا؟ عاد کو کس نے ہلاک کیا؟ ثمود کو کس نے ہلاک کیا؟ کون تھا؟ کیا فرعون کو سید موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. جیسے ان کو ہلاک کیا اے میرے رب تو نے، اے اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو ہلاک، اور ہمیں نجات عطا فرما. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ایک فوج، فوجی صرف ہم لوگ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہوا، آندھی، ایسی تیز آندھی آئی، 10,000 مشرک، خون کے پیاسے مشرک، ان کے برتن، ان کے خیمے، ان کا جو کچھ بتایا تھا، سامان تھا، سب اڑ گیا. ایک آندھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی، یہ سارا گھمنڈ، ساری طاقت ایک لمحے میں ٹوٹ گئی. ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا کہ کس طرف ہم نے جانا ہے، کیسے بچنا ہے، سب منتشر ہو گئے، سارے کے سارے احزاب الگ الگ ہو گئے، ان میں سے کوئی باقی نہ رہا. آج ہم دعا کیسے کرتے ہیں، وہ ہماری دعا پھر قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعا کی قبولیت کے پھر شرطیں ہیں، ضوابط شرعیہ ہیں، اور ان شرطوں کا تعلق دعا کرنے والے سے ہے. ہماری دعا کیسی ہے؟ کیسے دعا کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں زبان سے، دل سے دعا کرتے ہیں؟ بہت کم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دل سے دعا قبول نہیں کرتا جو غفلت سے دعا کرتا ہے. بس دعا زبان پہ آگے کر لی، امام دعا مانگ رہا، ہم آمین کہہ رہے، کہہ رہے پتہ نہیں کیا کہہ رہے، محسوس دل سے نہیں کر رہے. لوگوں نے آمین کہا، میں نے بھی آمین کہہ دیا. دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال شرط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص مسافر ہے، چہرے پر گرد و غبار ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، جسم پر لباس بھی حرام کا ہے. تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا مانگنا تو ہم جانتے ہیں، لیکن کیا یہ جانتے ہیں کہ ہم نے کس حالت میں دعا مانگنی ہے؟ آج امت میں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، بعض لوگ حرام کو ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ کوئی بچہ کوئی ٹافی نہیں کھاتا مزے سے، یعنی کہ بے خبری میں، نہیں پتہ ہوتا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، حرام ہے، سود ہے، جان بوجھ کے وہ عمل کرتے ہیں. بلکہ بعض لوگ اس تاڑ میں رہتے ہیں کہ کس کاروبار میں زیادہ سودی فائدہ ملتا ہے. ہم خود اعلان جنگ کریں اپنے رب کے خلاف اور اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم خود اعلان جنگ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غضب نازل نہیں ہوگا. یہود مغضوب علیہم ہے، نافرمانی کر کے اپنے رب کی. ہم تو مرحوم امت ہیں، رحمت والی امت ہیں، یہ زحمت کہاں سے آ گئی؟ اپنے اندر دیکھ لیں، دعا کریں. دعا کی اور بھی شرط لیکن اس میں اکتفا کرتا ہوں. دعا کی اہمیت کو جان لیں، اپنے دل سے دعا کریں، محسوس کر کے دعا کریں، تہجد کی نماز میں دعا کریں، سجدے میں دعا کریں، اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا کریں. آج جمعہ کا دن ہے، عصر کے بعد کا وقت، مغرب سے پہلے تک یہ استجابت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. دعا کریں. چھٹے نمبر پر ان کی مدد کے لیے جو ساتھی استطاعت رکھتے ہیں ان کی مالی مدد کی جائے. اور مالی مدد کے لیے یہ اچھی طرح جان لیں، جو گورنمنٹ کے اور حکومت کے منظور شدہ ادارے ہیں ان کے ہاتھوں میں دیں، ہر مانگنے والے کے ہاتھ میں مت دیں. جو یہ جہاد کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کو مت دیں. اگر آپ ان کے حالات کو دیکھ لیں، جو لوگ جہاد کے نام پر چندہ لیتے ہیں، واللہ ان کے اپنے لوگوں نے خود اعتراف کیا ہے، ہم لیتے تو ان کے لیے ہیں لیکن ہم اپنے خاص کاموں میں اپنی اس دعوت کے لیے ہم استعمال کر دیتے ہیں، جس کو وہ جہاد سمجھتے ہیں. وہ زخمی ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، ان کو اشد ضرورت ہے کھانے پینے کی اور علاج کی، اور یہ اس پیسے کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، جہاد کے نام پر اسلحہ خریدنے کے لیے اور اپنی اس تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے. یہ جو تنظیمیں ہیں یہ کیسے قائم ہیں؟ بغیر مال و دولت کے قائم ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں کہ رہن سہن دیکھیں جا کے کیسے رہتے ہیں یہ لوگ. انا للہ و انا الیہ راجعون. مالی مدد کریں، اور جو صحیح طریقہ ہے، یا نہ کہ میں نے دے دیا میں نے اپنا ذمہ بری کیا، نہیں، غلط ہاتھوں میں دیا تو تم ابھی بھی ذمہ دار ہو. دینا ہے تو صحیح ہاتھوں میں دے، ورنہ مت دے. ساتویں نمبر پہ، اور اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے، اپنی نیت درست کر لے. سب سے اہم پوائنٹ ہے، میں نے آخر میں رکھا ہے اسے. اپنی نیت اللہ کے لیے درست کرے، خصوصی طور پر وہ لوگ جو جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں، اور عمومی طور پر ہر مسلمان. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، عملوں کو دار و مدار نیتوں پر ہے. کیا آج جو جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم کر رہے ہیں، یا نفاذ شریعت کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نیت کے تعلق سے دل سے آپ خود بھی کہتے ہیں تو پھر لوگوں پہ تہمتیں کیوں لگاتے ہیں؟ نیتیں غلط ہیں ان کی، بری نیتیں ہیں یا بد نیتی سے وہ کام کرتے ہیں. میرے بھائی جو دل میں ہیں، اگر دل میں ہے تو باہر نہیں نکلا زبان پر تو ہم کوئی بات نہیں کرتے، لیکن دل کی بات جب زبان پہ آ جاتی ہے اور وہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہماری جنگ زمین کی جنگ ہے، یہودی ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری زمین چھوڑ دے، ہمارے بھائی ہیں، یہ کوئی دینی لڑائی نہیں ہے، یہ زمین کی ہماری لڑائی ہے ان سے. جب تک ہم زمین کے لڑتے رہیں گے ایسے ہی ذلیل خوار ہوتے رہیں گے. جب نیت میں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہوگی واللہ کامیابی بھی ہوگی. جس کو شک ہے جو میں کہہ رہا ہوں، آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بڑا آسان طریقہ ہے، آپ جا کے لکھیں انٹرنیٹ پہ اور سرچ کر کے دیکھیں احمد یاسین نے کیا کہا تھا، اس بزرگ نے جسے زندگی ساری جیسے کہا جاتا جہاد میں گزار دی اور حماس کا بانی ہے، وہ شخص کہتا ہے یہودی ہمارے بھائی ہیں، ہماری زمین پر قابض ہیں، اس زمین کو چھوڑ دیں، ہمارے بھائی ہیں. خالد مشعل جو اس وقت لیڈر ہے حماس کا، وہ بھی یہی کہتا ہے. کیا شریعت کے نفاذ کی بات تم لوگ کرتے رہتے ہو؟ کیا یہ بکواس باتیں کرتے رہتے ہو؟ شریعت کا نفاذ بکواس بات ہے؟ تو نام کیا ہے تم لوگوں کا، ٹائٹل کیا ہے اخوان مسلمون؟ یہ ٹائٹل ہے تم لوگ، اسلام کے نام پر تم لوگ چندہ لیتے ہو، پیسہ لیتے ہو اور ووٹ لیتے ہو، یعنی کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی. اور لوگ کیوں اندھے گونگے بہرے ہو گئے ہیں؟ وہ اپنے منہ سے خود اعتراف کرتے ہیں اور پھر بھی اس کے باوجود بھی واللہ لوگ دفاع بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بارے میں کہتے ہیں میں صرف لوگوں کے پیچھے پڑا رہتا ہوں، بس یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، بس یہ خود ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں. تو غلط مت کہیں، مت دھوکہ دے لوگوں کو، بس کریں اس خون ریزی کی. واللہ آج دنیا کی بدترین تجارت ہو رہی ہے، مسلمانوں کے خون کی تجارت ہو رہی ہے. آج یہ نظارے دکھانا بند کر دیں، یہ کیوں دکھاتے ہیں ہمیں نظارے؟ کون دیکھ سکتا ہے کہ بچے، عورتیں، بوڑھے مرے ہوئے ان کو تصویریں جا کے لیتے ہیں اور پوری دنیا میں عام کر دیتے ہیں؟ ان تصویریں کو عام کرنے میں کوئی خیر ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اور آج کل جو لوگ واٹس ایپ یا فیس بک کے سے عام کر رہے ہیں ان تصویروں کو، مت کریں اللہ کے لیے، یہ خون کے سوداگر ہیں، یہ تصویریں دکھا کر لوگوں سے چندہ لیتے ہیں اور پھر اپنے مفادات سامنے رکھتے ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ بڑے خطرناک تنظیم ہے جو جہاد کے نام پہ، اسلام کے نام پر مسلمانوں کے خون کی تجارت کر رہی ہے، اور اس پر انشاءاللہ میں پورا ایک درس دوں گا میں کہ دنیا کی بدترین تجارت آج ہو رہی ہے، مسلمانوں کے خون کی تجارت ہو رہی ہے. یہاں مسلمانوں کے معصوم لوگوں کا خون کی خون ریزی ہوتی ہے، وہاں سے یہ لوگ اسلحہ لیتے ہیں، پیسہ چندہ لیتے ہیں، اسلحہ لیتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے اپنا کام کرتے ہیں، دو میزائل گراتے ہیں، دو یہودی مرتے ہیں، چار یہودی مرتے ہیں اور سینکڑوں مسلمان کا قتل عام ہو جاتا ہے. شریعت کا نفاذ وہ نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ کی سربلندی کے لیے قتال وہ نہیں کرتے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں، اور عجب بات ہے، یہ ایک عجب ایک کلیہ ہے، اگر آپ کا دشمن ہے اور آپ کا ایک دوست ہے، اگر آپ اپنے دوست کی کوئی خرابی بیان کرتے ہیں، کوئی برائی بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اس برائی سے بچ جائے، تو بعض جاہل لوگ کہتے ہیں یہ دشمن کا ساتھ دے رہا ہے. ایک دشمن ہے اور ایک دوست ہے، ہم دو دوست، ہمارے ایک دشمن ہے. جب آپ اپنے دوست کی برائی کرتے ہو، اس کو نصیحت کرتے ہو، یا لوگوں کو کہتے ہو بھائی اس سے بچو، یہ غلط بندہ ہے، تو کیا میں دشمن کا ساتھ دے رہا ہوں یا کہ یہ دشمن اچھا ہے، یہ دشمن کو غالب ہونا چاہیے؟ تو بعض لوگ جب ہم ایسی بات کرتے ہیں اور ان لوگوں کی یہ باتیں سامنے لاتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا ساتھ دینے والے ہیں اور مسلمانوں کی خون اور جان اور عزت کا ان کی نظر کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ پوچھے گئے ایسے لوگوں سے، واللہ حساب ہونا قیامت کے دن، کہنے جو کچھ کوئی کہتا ہے، اپنے رب کو ہم نے جواب دینا ہے، انہوں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. یہودی بدترین کافر ظالم، اس دنیا کے بدترین ذلیل ترین لوگ. جو شخص ان کو اچھا ہے بہتر سمجھتا ہے، اس کے دل میں کہاں ایمان ہے؟ گزر بر ایمان باقی رہتا ہے اس کے دل میں؟ لیکن ہمارے لوگ جہاد کے نام پر یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ جا کے سرچ کر کے دیکھ لیں. یہی خالد مشعل تھا، جب اسے اقتدار ملا الیکشن میں، سب سے پہلا کام اس نے کیا کہ جا کے دیکھ لیں. واللہ تصویریں موجود ہیں اور یوٹیوب ویڈیو بھی موجود ہے، جا کے دیکھ لیں. خمینی کے قبر پہ جا کے پھول چڑھاتے ہیں، خمینی رافضی، اس ظالم اور بدترین شخص کے پھول چڑھا کر کہتے یہ ہمارا روحانی باپ ہے. خمینی روحانی باپ ہے تمہارا؟ اللہ کے لیے آنکھیں کھولیں، یہ لوگوں کی حقیقت ہے. کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. کہتے خاموشی اختیار کرو، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. ایسے غلطی ہوتی ہے؟ غلطی واقعی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن کیا دو غلطیاں برابر ہوتی ہیں؟ یہ کون سی غلطی ہے جن سے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے؟ اکثر لوگ اس حقیقتوں سے غافل ہیں. اور جب عام لوگ جو بیچارے ان چیزوں کو نہیں جانتے، اور فرض ہے ہمارا ہم بیان کریں حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، تو پھر درد کیوں ہوتا ہے، تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ مومن کو تو خوش ہونا چاہیے نا، جو حق کا متلاشی ہے، جو حق کی تلاش میں رہتا ہے، جو حق کو اپنانا چاہتا ہے، وہ تو خوش ہوتا ہے. اور الحمدللہ ایسے ساتھی ہیں جو خوش بھی ہوتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ مجھے جانتے ہیں میرے لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو سمجھا ہے اور حق کے لیے دعائیں دیتے ہیں. اخوان مسلمین کی حکومت، اللہ نے ایک اور آزمائش تھی. میں نے کہا کہ نیتوں کو ٹھیک کریں، اللہ کے لیے نیتوں کو ٹھیک کر لیں. ایک سال اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا مصر میں، پورا ایک سال مرسی کی حکومت ہے. کیا کیا اس نے؟ واللہ اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور سنیں جو کچھ وہ کہتا ہے، اور اس کی حالت کو دیکھیں، واللہ اتنی دل میں دکھ ہوتا ہے کہ میں زبان سے نہیں بیان کر سکتا. اسلام کے نام پر حکومت لینے والے، شریعت کے نفاذ کے تعلق سے کہتے ہیں، کس طرح کا شریعت کے نفاذ ہم کریں گے؟ وہ تو پہلے سے دستور میں موجود ہے، مصر کے دستور پہلے سے موجود ہے. ایک کرسچن نائب اول ان کی حکومت ہے، یہ شریعت اسلامی ہے. حجاب فرض نہیں کریں گے ہم. حدود تعزیرات ایک فقہی مسئلہ ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا شریعت کا نفاذ ہے؟ کس نے کہا ہے؟ وہ تو فقہی مسائل ہیں. یہ فقہی مسائل دین کا حصہ نہیں ہے، یہ فقہی مسائل ہیں. یعنی دین سے کوئی شریعت کا نفاذ پھر چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ کیا قصور ان حکمرانوں کا جو چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دیتے؟ وہ کافر کیوں ہیں؟ اقتدار ملتے ہی حسن مبارک کافر تھا، کیونکہ اسے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے، شریعت کا نفاذ نہیں کرتا تھا. اخوان مسلم کی حکومت میں اس عہدنامے کی تجدید ہوئی یہودیوں کے ساتھ. یہ اسلام ہے، وہ کفر تھا. اور جو عجب ترین بات میں نے دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے، جس نے دیکھا سرچ کر کے یوٹیوب میں جا کے دیکھ لیا، واللہ بھائیو اللہ نے تمہیں مقام دیا ہے، ملک کے سربراہ بنے ہو تم، تمہاری ایک حیثیت بن چکی ہے، اسلام کے نام پر تم آئے ہو. اس نے خاص ایک میٹنگ رکھی جس میں صرف فلم سٹار سیلیبریٹیز تھے، مرد اور عورتیں، اور ان سے خطاب اس نے کیا، اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ تم بڑا کام کر رہے ہو، میں تمہیں آزادی دیتا ہوں، سینما جو ہے وہ ملک کی مضبوطی کے لیے ہوتا ہے، فلمیں بناتے رہو، کام کرتے رہو، تمہیں آزادی دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو اپنے ذہن میں بات رکھنی ہے وہ اس ملک کی خیر خواہی رکھنی ہے. مصر کے لیے کچھ بھی کرو، جا کے کر لو، ملک کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسلام کے نام پر حکومت اور اقتدار پر بیٹھنے والے لوگ سینما ہالوں کی بات کرتے ہیں اور بے پردہ، یعنی جس نے ویڈیو بنائی ہے وہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے کہ عورتوں کی تصویریں نہیں آئیں اس کے اندر، اور وہ ہاتھ ملا رہا ہے، ان سے باتیں بھی کر رہا ہے. آزادی ہے تمہارے لیے، جاؤ جو کرنا ہے کرو. میوزک فلم انڈسٹری میں سب لوگ واقف ہیں، اس میں کیا گندگی ہوتی ہے. اِنَّ لِلَّهِ اِنَّ لِلَّهِ اِنَّ لِلَّهِ. اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، پھر بھی آج لوگ کہتے ہیں نہیں میں غلط ہوں، میں غلط ہوں، اپنے رب کا میں جواب دے ہوں. لیکن تم لوگ پھر اپنے رب کے سامنے کیا جواب دو جب ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہو؟ یہی میں نے کہا ہے، جب ان کی برائی بیان کرتے تو پھر کہتے، یہی لوگ کہتے کہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے. نہیں کہتے، واللہ یہود و نصارہ سے بدتر نہیں ہے، ان سے اچھے ضرور ہیں. یہود و نصارہ سب سے بدترین لوگ ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن مسلمانوں کو اسلام کے نام پر دھوکہ کیوں دیتے ہیں یہ لوگ؟ ان کا خطرہ یہود و نصارہ کے خطرے سے بڑھ کر ہے، ہم یہ کہتے ہیں. اس اعتبار سے ان سے زیادہ خطرناک ہے. یہودی دشمن سب کا بچے کو بھی پتا ہے، لیکن داڑھی رکھ کر اسلام کا نام لے کر آپ کے سامنے دین کی باتیں کر کر خطبے دے کر آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کے خیر خواہ بن کے آتے ہیں، دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر دھوکے دینے والا مسلمان اچھا ہے یا وہ کافر جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، جو پتہ ہی ہمارا دشمن ہے، وہ زیادہ اچھا ہے؟ بھی کافر تو ویسے برے ہیں، لیکن اس اعتبار سے کون زیادہ خطرناک ہے؟ ہم یہ بات کرتے ہیں، وہ غلط بیانی کر کے کہتے کہ نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں یہود و نصارہ بدعتوں سے اچھے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، جھوٹا الزام لگاتے ہوئے. میں نے کہا ہے آج جو تم کہہ رہے ہو، جو میں بھی کہہ رہا ہوں، واللہ وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں میں اس کا جواب دے ہوں، جو تم لوگ کہہ رہے ہو اس کے تم لوگ جواب دے ہو. کیا کہوں میں؟ کب نیتیں ٹھیک ہوں گی، کب عمل ٹھیک ہوں گے، اور کب شریعت کے احکام کا صحیح نفاذ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور جو کچھ امت میں ہو رہا ہے اس کے لیے کچھ کریں. اور آخر میں، اگر میری بات غلط ہے مت سنو، امت کے پائیدار علماء الحمدللہ زندہ ہیں، موجود ہیں، اور جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے، ان کے اقوال ان کے تحریری شکل میں اور ریکارڈنگ کی شکل میں ابھی محفوظ ہیں، موجود ہیں. فلسطین کے تعلق سے، غزہ کے تعلق سے، یا مسلمان امت کے جو موجودہ حالات ہیں ان کے تعلق سے، ان کے کیا فتاوی ہیں وہ جا کے سنیں، کیا کہتے ہیں وہ، ہم نے کیا کرنا ہے. اپنا ذمہ بری کرنا چاہتے ہو نا اس امت کی، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ہمارا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ، اگر ہمیں علم نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا حکم ہے جب ہمیں علم نہیں ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر، اہل علم سے پوچھو، جب تمہیں علم نہیں کسی چیز کا ان سے جا کے پوچھو، اور پوچھنے کے بعد جب جواب ملے تو پھر عمل ضرور کرنا. میری بات اچھی نہیں لگتی چھوڑ دے، مت مانے میری بات کو، لیکن امت کے علماء کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ واضح فتاوی ہیں ان کے. اخوان مسلمین کی حقیقت کیا ہے وہ خود بیان کر چکے ہیں، حماس کی حقیقت کیا ہے بیان کر چکے ہیں، فلسطین کی موجودہ حالات جو ہیں، امت کے موجودہ حالات ہیں، اس میں اس کا حل کیا ہے یہ بھی بیان کر چکے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں کیسے وہاں پہ پہنچو. انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے نا، صبح شام گھماتے رہتے ہو اپنی انگلیوں کو اور کام کرتے رہتے ہو، ذرا اس پہ ذرا ایک دفعہ وقت نکال کے 5 منٹ لگا کے دیکھ لیں، اور دیکھیں ابن تیمیہ کا پچھلے زمانے سے دیکھیں جب تتاریوں کا دور تھا اور بدترین زمانہ تھا مسلمانوں کو، مسلمانوں پر جو ظلم اور ستم ڈھائے جاتے تھے وہ ذلت کا بدترین زمانہ تھا، اس وقت کو دیکھیں ان کے کیا فتاوی تھے، کیسے نمٹنا ہے کافر دشمن سے، کیا کرنا ہے، کب جہاد کرنا ہے، کب ہاتھ روکنا ہے، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، اور ان سے پہلے سلف صحیح کے اقوال دیکھ لیں، انہوں نے جہاد کیسے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فرمان کو اور عمل کو دیکھ لیں، احادیث کی کتابوں میں صحیح ستہ میں دیکھ لیں جہاد کیسے کیا، کیا ضوابط ہے اور کیا شروط ہے، اور پھر آج کے جو علماء ہیں ان کے اقوال بھی دیکھ لیں، واللہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹمارو مائی فادر از شیڈول ٹو انڈر گو ہز فسٹ سیشن آف ڈائلسز، آئی ریکویسٹڈ ٹو میک اپلیکیشن فار ہم اینڈ دی ہیلتھ آف دی ہول. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے والد صاحب کے گردے خراب ہو گئے ہیں اور ان کے گردے کے ڈائلسس ہونا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ اور کامل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور ان کی صحت و عافیت سے نوازے، اور ان کی جو بھی مشکلات اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور ہر مسلمان ہر مومن کو اللہ تعالیٰ جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بھی امراض ہیں، اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور انہیں محفوظ فرمائے. دو یا تین سوال اگر ہیں تو اتنا وقت ہے، زیادہ وقت نہیں ہے. بھائی کہ یہ سوال ہے کہ بعض بینکس ایسے ہیں جو بعض بینکس اور بعض انشورنس کمپنیز ایسی ہیں جن کے پاس بعض علماء کے فتاوی ہیں کہ ان کا طریقہ شرعی طریقہ ہے، تو کیا ایسے بینکس اور انشورنس کمپنیوں کے ساتھ ہم تعاون کر سکتے ہیں، یا کسی بھی قسم کی سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیں، اسلامی بینک کا نام تو ہم سنتے ہیں لیکن حقیقت میں موجود ہے کہ نہیں، اللہ اعلم. اس لیے عمومی طور پر میں کہتا ہوں کہ جو بینک سود سے خالی ہے، سود سے پاک ہے، اور اس کا بزنس حلال بزنس ہے، اور وہ قرض حسنہ دیتی ہے، قرض دے کر فائدہ نہیں، جب سود سے پاک کہا ہر قسم کے سود سے پاک ہے، جب حلال بزنس کہا تو ہر قسم کا حلال تجارت جس میں حرام شامل نہیں ہے، اگر کوئی ایسی بینک موجود ہے کہیں پر بھی، تو پھر ایسی بینک کے ساتھ تعاون کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ شریعت کے حدود میں رہ کر کام کر رہی ہے. لیکن ایسی بینک میں نے خود نہیں دیکھی، اور جن علماء کے فتاوی ایسی بینکوں کے پاس ہیں وہ حقیقتاً بعض ہیلے استعمال کر کے بعض علماء کے سامنے کچھ اور کنڈیشن رکھتے ہیں اور حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی خاص بینک کی بات کر رہے ہیں تو اس بینک کا کیا معاملہ ہے، وہ کیسے کام کرتی ہے، اس کی ڈیٹیل آپ لے کے آئیں، اس کو دیکھیں گے، علماء کے پاس لے کے جائیں گے، پھر دیکھیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور اگر آپ عمومی طور پر پوچھیں تو اس کا یہ جواب ہے. رہ گئے انشورنس کمپنیاں، انشورنس کمپنیاں جو ہیں ان کا قیام ہی اس کی ان کی قیام کی بنیاد ہی غلط ہے. جو کہتے ہیں ایک خاص قسم کے انشورنس جسے تأمین التعاونی کہتے ہیں. یہ انشورنس جو اس کی حقیقت موجود نہیں ہے. یہ بعض لوگوں نے نام رکھا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے, وہی حقیقت ہے, بزنس ہے سارا. جو انشورنس جائز ہے شرعاً وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مل کر کچھ پیسہ رکھیں, جمع کریں کسی شخص کے پاس جو معتبر شخص ہے, جب کسی شخص کو کوئی مصیبت پڑتی ہے, اسے کوئی ضرورت پڑتی ہے, تو اس پیسے میں سے اسے دے دیا جاتا ہے. اس میں کوئی خاص شرط نہیں ہوتی کہ تم نے اتنا لازمی دینا ہے, اس سے کم نہیں دینا, جتنے آپ دے سکتے ہیں دے. اور پھر یہ بھی شرط نہیں کہ صرف یہ 10 لوگ ہیں اس سے باہر نہیں دیں گے کسی کو. آپ کو سنا میں کسی اور کو تکلیف ہے, وہ نہیں دے سکتا پیسے, آپ اس پیسے اس کو بھی دے سکتے ہیں. یہ تعاون ہے. مسلمان بھائی مسلمان کے خیر خواہ ہوتا ہے, اس کے تعاون کرتا ہے, یہ تعاون ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کو اور شکل دی جائے اور لوگوں سے پیسہ بھی لے لیا جائے اور خاص مقدار میں ہو, اور پھر ہر بندے کو پھر کچھ عرصے کے بعد اس سے زیادہ پیسہ ملے چاہے اسے تکلیف ہو یا نہ ہو, یہ تو سود ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تعاون کا صرف نام باقی ہے, حقیقت میں تو سود ہے یہ. تو یہ جائز نہیں ہے. اس لیے ایسے معاملات جو ہیں, خاص طور بینکنگ کے معاملات اور انشورنس کے معاملات, یہ لوگ بزنس کے لوگ ہیں. جو سچ بات میں بتاؤں آپ کو, اللہ تعالیٰ کا ڈر بہت کم لوگوں کے دلوں میں ہے. عمومی طور پہ یہ بزنس چاہتے ہیں, اپنا پیسہ بچانا چاہتے ہیں, اور سب سے اہم بات ان کے ذہن میں فائدہ ہے اور پروفٹ ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا کام حلال ہے حرام ہے, کہاں پر ہے کیسے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اگر کوئی کہیں پہ ہے تو اللہ علم. اس لیے میں سب کی بات نہیں کرتا, جو جتنا مجھے علم اس کی بات میں کر رہا ہوں. ابھی تک جو دیکھا گیا وہ یہی ہے. بعض علماء کے پاس جاتے ہیں اور اپنا معاملہ سامنے رکھتے ہیں اور اس میں چور دروازے نکال لیتے ہیں, جسے حیلہ کہتے ہیں. حیلہ, ایک شخص حرام کھاتا ہے سامنے حرام سمجھ کے, دوسرا شخص حرام کھاتا ہے حیلے بنا کے. زیادہ خطرناک کون سا ہے, پہلا یا دوسرا؟ دوسرا. تو آج بعض بینک اور بعض انشورنس کمپنیاں یہ چور دروازے بنا کر ان حیلوں سے لوگوں کو دھوکہ دے کے یہ کام کر رہے ہیں, واللہ اعلم. یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ تعاون نہیں کریں, احتیاط کا دامن تھامے رکھیں جب تک کہ یقین نہیں ہوتا کہ ان کا معاملہ شریعت کے مطابق ہے, واللہ اعلم. میں کہ سوال ہے کہ کافر کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا, اور اس کے لیے انشاءاللہ میں تفصیل سے بات کروں گا عن قریب انشاءاللہ, کیونکہ یہ مسئلہ بہت ہی عام ہوتا جا رہا ہے اور ہر بندہ اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے. یاد رکھیں اس کے شرعی اصول اور ضوابط ہیں. کافر کے ساتھ جو تعلق ہے شریعت میں اس کے اصول و ضوابط ہیں, اور انشاءاللہ ابھی وقت نہ رہا یعنی کہ میں تفصیل سے بات کروں, لیکن اتنا میں کہہ دوں کہ بائیکاٹ کا جو معاملہ ہے وہ کافروں کے ساتھ, بائیکاٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ حکمراں وقت کا ذمہ ہے, افراد الناس کا ذمہ نہیں ہے. کیونکہ کافروں کے ساتھ معاہدے کون کرتا ہے؟ آپ اور میں کرتے ہیں, حکمران کرتا ہے. تو جو کام حکمران کے ذمے ہیں یہ اسی کا کام ہے اور اسی میں مصلحت ہے. میں ایک قصہ بتاتا ہوں, پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو بغیر ضوابط کے بائیکاٹ ہوتے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک میرے قریبی ساتھی ہیں, طالب علم ہیں, ایک ہاسپٹل میں گئے یہیں جدہ میں, غالباً کوئی بچہ بیمار تھا یا گھر میں کوئی فرد بیمار تھا. ہاسپٹل میں گئے تو اس کے ایک بچے نے اپنے باپ سے پیسے لیے اور وینڈنگ مشین میں جا کے پیسہ دیا, اور سنتوب, جانتے ہیں سنتوب, یہ مشروب جو ہے اورنج جوس جو ہے سنتوب, یہ نکالا. ان دنوں میں ڈنمارک کا کافی مسئلہ چل رہا تھا, اور جب ان کافر بدترین بعض لوگوں نے آپ وسلم کی شام میں گستاخی کی اور خاکے بنائے, اور وہاں پر اس طریقے سے ایک اعلان ہوا بعض لوگوں سے بائیک آٹ کرنے کا, ڈنمارک جتنی پروڈکٹ سے بائیک آٹ کریں, اور یعنی نیٹ پہ اور فیس بک پر اور کافی سوشل میڈیا پہ یہ بات عام ہوئی، تو اس بچے نے اس مشین سے وہ سنتوپ جوس نکالا اور اسٹرا ڈال کے پینے لگا. ایک بزرگ بسا میں داخل ہو رہا تھا، اس نے دیکھا، وہ بچے کو ڈانٹنا شروع کیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کافروں کی چیز پیتے ہو، تمہیں نبی کے ساتھ محبت نہیں؟ وہ بچے سے کہہ رہا ہے محبت نہیں ہے تمہیں. اچھا، بچوں کو ڈانٹتے ڈانٹتے پیچھے سے اس کا باپ نے دیکھا، بچے نے دیر کر دی آیا، تو اس نے دیکھا کہ کوئی اسے ڈانٹ رہا ہے، تو آگے بڑھا اور بچے کے قریب آ کے یوں شخص کی طرف دیکھا، تو اس بزرگ نے جو بچوں کو ڈانٹ رہا تھا دیکھے داڑھی والا ہے اور تھوپی ٹکنے سے اوپر ہے، اسے مزید غصہ آیا اور پھر باپ پہ ٹوٹ پڑا. یہ تربیت ہے بچوں کی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بچوں کو تم سمجھاتے نہیں ہو کہ بائیک آٹ کرنا ہے اور یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ڈنمارک کا پروڈکٹ ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب وہ بیچارہ پریشان، اچانک کیا ہو گیا؟ اب وہ سمجھا رہے بزرگ، یعنی کوئی طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا. آپ لوگوں کو مجمع ہو گیا، اب ایک جگہ پہ جب اتنی یعنی چیخنے چلانے کی آواز ہو، بلند آواز میں جھگڑا ہو جائے، تو وہ شخص بزرگ جھگڑا، یعنی اس کے جوش و جذبات ہیں بیچارے کے، بزرگ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار سے محبت کرنے والا ہے. لیکن دیکھیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے اور اس کی وجہ کیا تھی. تم داڑھی رکھے، تمہیں شرم نہیں آتی، شکل کو مولوی بنے ہوئے تم لوگ، تم آپ سے اس طرح سے محبت نہیں کرنے والے. اب وہ بیچارہ پریشان، بھائی کیا ایسی بات ہوگی، اب میرے دل چیر کے دیکھے میں آپ سے محبت نہیں کرنے والا ہوں. اسے بڑی کوشش کی، اس نے کہا بھائی بائیکاٹ کا طریقہ ہوتا ہے، اگر حاکم وقت اعلان کر دیتا تو پھر پروڈکٹ بھی رک جاتی اور خریدنے والا بچہ بھی نہ ہوتا اور بڑا بھی نہ خریدتا. علم کی باتیں، سینسیبل بات ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا حکمران جو بک چکے ہم کیا کریں، حکمران تو چاہتے ہیں. دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی، ایک بچے سے شروع ہوئی، کہاں جا کے پہنچی. پھر لوگ آئے آپس میں اور اس بزرگ کو سمجھائے اور چلے گئے. پتہ نہیں یہ بات کہاں تک پہنچتی، چتار پر کام کر دکھائے کہ نہیں؟ جھگڑا ہوا آپس میں، مسلمان بغض و نفرت ہوئی، تہمتیں لگیں، کیا کچھ نہ ہوا. میرے بھائی، بائیکاٹ کرنا ہے، اس کے دو طریقے ہیں. ایک انفرادی سطح پر، میں اور آپ اور آپ، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نہیں خریدتا، چاہے ڈنمارک کی کوئی پروڈکٹ ہو جب مسئلہ تھا، یا کوئی اور کافر پروڈکٹ ہو، کوشش کرتے مسلمان ہی کو آگے کرے ہم. لیکن میرا سوال یہ ہے، آج ہم خود محتاج ہیں یا خود مختار ہیں؟ پتہ نہیں. عجب بات یہ ہے، ہم خود محتاج ہو کر بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں. میں تفصیل سے بات کروں گا اس پہ. تو پہلی سطح انفرادی سطح پر، آپ نہ لیں کافروں کو امریکن پروڈکٹ، نہ لیں آپ یہودی پروڈکٹ، ویسے نہ لیں اسرائیلی پروڈکٹ، ویسے نہ لیں آپ انفرادی لیول پہ، اپنے گھر کے لیول پہ نہ لیں. گھر کے سربراہ ہیں، آپ ہی شاپنگ کرتے ہیں، آپ کی بیگم شاپنگ کرتی ہے، منع کر دیں بھائی یہ چیزیں نہیں لیں گے. دوسری سطح ہے، اور یہاں پر آپ کو حکمران بھی نہیں روک سکتا، پتہ ہے؟ اس سطح پر آپ کی مرضی ہے، میں کیا خریدوں کیا نہ خریدوں. یہ حکمران مجھے مجبور کر سکتا ہے؟ مجھے میرے باپ مجبور کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، آپ کی جب حلال چیز آپ لے رہے ہیں تو کوئی آپ مجبور نہیں کر سکتا. انفرادی سطح پر آپ کریں، اجتماعی سطح پر دوسری جو سطح ہے، اجتماعی سطح ہے عمومی طور پر، یہاں پر حکمران کا کام ہے. اجتماعی سطح پر بائیکاٹ کا اعلان حکمران کرتا ہے. مصلحت اس میں ہے کہ نہیں؟ جب حکمران بائیکاٹ کر لیتا ہے تو پھر جتنی بھی تاجر ہیں، جو اس کافر ملک کے ساتھ تجارت ایجنٹ، سب ایجنٹ جو بھی سمجھ لیں آپ، یا حصے دار تھے، شیئر ہولڈر تھے، جو بھی تھے، وہ دوبارہ اس پروڈکٹ کو منگوا سکتے ہیں. میرے بھائی، سی پورٹ سے باہر نکلے گی تو پھر لوگ خریدیں گے نا. جب حکمران کا بائیکاٹ کا اعلان ہوتا ہے تو پھر معاملہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہ حکمران کے ذمے ہے، اور اس کی دلیل میں ایک عجیب سی دلیل ہے، اور یہ دلیل یہی لوگ پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں بائیکاٹ کرنے حکمران وقت کی اجازت کے بغیر، شرط نہیں ہی جو اجازت ہے. ایک ہی دلیل ہے دونوں کی، میں کس مختصر بیان کر دیتا ہوں، وہ پھر انشاءاللہ تفصیل سے ان قریب سے بات کریں. اس میں تقریباً 10 یا 15 یا 20 پوائنٹ ہیں تقریباً، اس بائیکاٹ کے تعلق سے تفصیل سے میں بیان کروں گا. سیدنا ثمامہ بن اثال کا قصہ معروف قصہ ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی لشکر بھیجا، تو انہوں نے دیکھا بعض لوگ موجود ہیں ایک راستے میں ان کو ملے ہیں جو نجد سے آ رہے ہیں، مشرک تھے، تو اپنے قبضے میں لے لیا اور مسجد نبوی میں ان کو باندھ لیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے، دیکھا ایک شخص بندھا ہوا ہے. قریب جا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ صاحب سے پوچھا اسے کون لے کے آیا، تو بعض نے کہا ہم لے کے آئے، یہ نجد کے قریب ہم وہاں سے لوگ آ رہے تھے تو ہمیں ملے، ہم لے کے آئے باندھ دیا. جانتے ہو تم کون ہے یہ؟ کہتے ہیں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ثمامہ بن اثال ہے اور یمامہ کا سردار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، وہ ثمامہ صاحب جو ہیں یہ بندھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر. تو آپ سے نماز کے بعد آتے اور کہتے اے ثمامہ تم کیا کہتے ہو، کیا ہے تمہارے پاس؟ ثمامہ جواب میں کہتا ان تقتل تقتل ذا دم وان تعفو تعفو عن شاکر، اگر تو قتل کرتا ہے مجھے تو میرا خون ضائع نہیں جائے گا، بدل لینے والے ہیں، اگر معاف کر دیتے ہو تو مجھے بہت بڑا قدردان پاؤ گے، اور اگر تمہیں کسی مال کی ضرورت ہے تو فکر نہ کرو، مال بہت ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے، چھوڑ کے چلے جاتے، کوئی جواب نہ دیتے. پھر دوسرے دن یہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ پھر آئے، آتے ہوئے اے ثمامہ تو کیا کہتا ہے، مسجد میں باندھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ عربی ہے، عربی سمجھتا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، لوگ کون ہیں، حقیقت کو جان لے کہ یہ کون لوگ ہیں جو مجھے پکڑ کے آئے ہیں، کیوں پکڑ کے آئے ہیں. اے ثمامہ تو کیا کہتا ہے، وہی جواب دیا ان تقتل تقتل ذا دم وان تعفو تعفو عن شاکر، آخر تک اصلا خاموش ہو کے چل گئے. تیسرے دن یہی ہوا. پھر جب چوتھا دن آیا اور اس نے وہی جواب دیا، کہ غالباً تیسرا دن تھا اللہ علم میں بھول رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے آزاد کر دو. تو ثمامہ حیران ہو گیا، پیسے کے آفر بھی کر چکا ہوں، پیسہ بھی نہیں لینا چاہتا، قتل بھی اس نے نہیں کیا. ثمامہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، قریبی باغ ہو تو وہاں پہ جاتے ہیں، غسل کر کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں نے مجھے پکڑا تھا جب مجھے جنگ قیدی بنا کے آئے تھے، مجھے قیدی بنا کے آئے تھے، میں عمرے کی نیت سے مکہ جا رہا تھا، تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، سنیں ذرا کیا حکم دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ عمرہ جا کے کریں. ثمامہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو مشرکین نے دیکھا عمرے پہ آیا، تو بعض نے کہا کیا تو صحابی بن گیا، ہم نے سنا مدینہ کسی ہو کے آئے ہو اور محمد سے مل کے آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کہتے بے دین کو، یعنی میں باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا تم نے. ثمامہ کہتا ہے اللہ کی قسم جب تک محمد مجھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہیں دیں گے تمہیں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں دوں گا میں. گندم کا ایک دانہ تمہیں نہیں ملے گا. اچھا مشکل مکہ کہاں سے گندم لیتے تھے، مکہ میں کوئی کھیتی باڑی ہوتی ہے کوئی؟ تو مدینہ سے یا یمامہ سے وہ لیتے تھے، سب سے بڑے سوداگر گندم کے جو وہ یہی تھے سیدنا ثمامہ تھے. سسر نے تو واپس چلے گئے اور اپنے تجارت کو بند کر روک دیا. مشکل مکہ نے خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے ثمامہ نے ہمارا راشن روک دیا ہے اور صلہ رحمی کی باتیں کی، رشتہ داری کو سامنے رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے رشتے، کہ اے محمد آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، اس کا تو ذرا لحاظ کر لیں، بچے اور ہمارے بچے بھوکے اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ثمامہ کو حکم دیا کہ آپ گندم مت روکیں، اس بائیکاٹ کو ختم کر دیں. اور پھر سیدنا ثمامہ نے اس بائیکاٹ کو ختم کیا. اس قصے سے کیا ثبوت ملتا ہے کہ حکمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، اور اس وقت کے حاکم بھی وہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جو کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی اجازت کے بغیر جائز ہے وہ یہی ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اسے دن ثمامہ نے بغیر پوچھے بائیکاٹ کر دیا. اگر پوچھنا لازمی ہوتا تو بائیکاٹ کرتے نہ کرتے نا. اس کے جواب میں جو کہتے ہیں کہ قرآن کی اجازت لازمی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ثمامہ کو کیا اس کا علم تھا یا نہیں تھا. ایک شخص ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے وہ فوراً اس نے یہ عمل کیا ہے, کوئی مکمل علم حاصل کرنے کا, کوئی شریعت کے کوئی اور حکم جاننے کا کوئی موقع ملا. اور پھر یہ بھی واضح ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دوبارہ اس بات کا ختم کیا کہ نہیں کیا. اور اسی میں ہی سلامتی ہے اور اسی میں خیر و عافیت ہے. واللہ اعلم. اس میں شاید تفصیل سے بات کریں گے. تو یہ جو عام میسیجز ہو رہے ہیں بائیکاٹ کے, اس کو ذرا آپ اس سے پہلے کہ آپ نے صرف کاپی پیسٹ کرنا ہوتا ہے, کرنا کیا ہوتا ہے, کاپی پیسٹ کرنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا رکیں, سوچیں آپ کرنے کیا جا رہے ہیں, کہ اس کام میں کوئی بھی میسیج ہو تحقیق کریں کیا اس کام میں خیر ہے جس کا میں حصہ دار بن رہا ہوں, مجھے اس کا ثواب ملے گا, یا اس کام میں کوئی شر ہے جس کا میں حصہ دار بننے جا رہا ہوں اور اس کی کہیں سزاد مجھے نہیں ملے گی. یہ سوچ کے پھر آپ کوئی میسج آگے کیا کرو. اللہ اعلم. دعا کے لیے بھائی یہ سوال ہے کہ بعض لوگ جو تصویریں عام کرتے ہیں جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں و بہنوں کے ساتھ, جو قتل عام ہو رہا ہے وہ خوفناک تصویریں عام کر رہے ہیں, وہ اس لیے کہ وہ چندہ حاصل کرے, وہ صرف اس لیے کہ لوگ جان لیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور ان کے لیے دعا کرے. میرے بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے لوگوں کو دعا کروانے کا. جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے پوری دنیا جان چکی ہے, کسی سے مخفی ہے؟ یعنی عجب بات ہے, اتنی یعنی میڈیا اتنی عام ہو چکا ہے, وہ پوری دنیا کا فوکس اب فلسطین بن چکا ہے یہ جو سانحے ہو رہے ہیں, اور کافر خود اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں, ایسے کافر بھی ہیں جو مذمت کر رہے ہیں. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ایسے تصویریں عام کرنا جائز ہیں؟ کہتے مت کرو ایسے تصویریں عام کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کم سے کم جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے, مسلمانوں میں خوف رعب پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ عام مسلمانوں کو مزید ایک تو پہلے سے کمزور ہیں, پہلے سے کافر سے ڈرتے ہیں, جب یہ تصویروں کے سامنے رکھیں گے دل میں اور رعب پیدا ہوگا کہ نہیں؟ تو کیوں مزید مسلمانوں کو کمزور بناتے ہو؟ آپ کی نیت اگر اچھی ہے کہ دعا کروانا تو ویسے دعا کرواؤ, تصویریں اسے خوفناک تصویریں دکھا کے دعا کروانی ہے تو یہ طریقہ درست نہیں. بارک اللہ فیک. لکھ کے میسج دیں کیا مسئلہ؟ دعا کے لیے میسج دیں اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ لیے دعا کی تو میں نے کہا ہے آج ہم جو کر سکتے ہیں دعا کریں, اور میسج میں یہ بھی لکھنا ہے گورنمنٹ مدد کرنا چاہتے ہیں وہ کرے, لیکن ایک صحیح طریقے سے جو گورنمنٹ کے منظور شدہ ادارے ہیں ان طریقوں سے, کیونکہ صحیح ہاتھ میں پیسہ جائے اور صحیح جگہ پہ جا کے پہنچے. ابھی پچھلے دنوں میں بھی تھا, ابھی تو ابھی مجھے نہیں پتا کہ اس وقت ہے, ابھی پچھلے دنوں تک بھی موجود تھا. خالد محمد شریف حفظہ اللہ نے خود اس کے لیے خاص اہتمام کیا چندہ جمع کرنے کا, اور میرا خیال ہے جو ادارے ہیں یعنی اسے آپ پوچھ سکتے, جو جالیات کے ادارے ہیں اسے آپ رابطہ کر کے ان کو پتہ ہوگا, یا میں بھی انشاءاللہ اگر آپ مجھے کل پوچھ لیں انشاءاللہ ٹیلی فون پہ تو میں بتا دوں گا انشاءاللہ آپ کو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.